الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وآله وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. صلوات. در سيرة رسول کا یہ سلسلہ آج 171 تقاریر تک پہنچ رہا ہے، جو موجودہ سال کی پانچویں تقریر ہے، اور یہ تاریخ اسلام یا سیرت رسول کا وہ زمانہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تبلیغ کا سلسلہ اس صورت میں قائم ہو چکا ہے جسے آج کی اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. سیرت رسول کے گزشتہ 7-8 سال تبلیغ اسلام بذریعہ جہاد اور جہاد کی تلوار والا جہاد، اب اس مرحلے سے مسلمان فارغ ہو چکے ہیں، اور نہج البلاغہ کے الفاظ میں وہ دور ہے کہ جہاد کی برکتوں سے عالم اسلام استفادہ کر رہا ہے. لیکن یہ 2-3 تقاریر ذرا خشک بھی ہو جائیں گی اور واقعات کچھ تھوڑے تھوڑے نظر آئیں گے، کیونکہ تاریخ اسلام کا یہ وہ دور ہے کہ جب وقوف یا ڈیلیگیشن کے حالات تمام علماء کرام تحریر کیا کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ اگر صرف نام لیے جائیں کبھی 300 قبیلوں کا نام لیتے لیتے 4-5 تقاریر گزر جائیں گے، اور کیونکہ تحریر و تقریر میں ذرا فرق ہوتا ہے، کتاب میں جو نام لکھتے ہیں تو عام پڑھنے والا جو ورق پلٹ کے آگے بڑھ جاتا ہے، تقریر میں مجھے خود اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جس چیز کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت نہیں، اگر جو وہ سیرت رسول کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، ذرا سا اسے نظر انداز کیا جائے، لیکن مکمل طور پہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ معذرت اس لیے کرنا پڑ رہی کہ یہ 2-3 تقاریر جو آنے والی ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی یہ شکایت کر رہے ہیں، اور وہ بوجھ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا ایک نام ہوتا بلکہ اس میں شامل اہم اہم افراد کے نام بھی بیان کرنا پڑتے ہیں، چنانچہ تقریر کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے. لیکن خیر، سیرت رسول کا یہ حصہ اس اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی اہم کہ ہمارے مراجع کرام کی ایک اکثریت جس بات کے قائل کہ غیبت امام میں وہ والا جہاد طاقت جو رسول اور معصومین کے زمانے میں واجب تھا، بلکہ یہ جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ غیبت میں یہ جہاد طاقت، شاید یہ لفظ بھی اس خطرے کو پورا واضح نہ کر سکا، غیبت امام میں یہ والا جہاد جائز ہی نہیں، کیونکہ جہاد اقتدامی یا جہاد ابتدائی کا اعلان کرنے کا حق اکثر شیعہ علماء کے نزدیک صرف اور صرف یا امام معصوم کو ہے یا ان کے نائب خاص کو. نائب خاص اس کا نام لے کر امام نے اس کی نیابت کا اعلان کیا. آج کل جو مراٹھی اور مستحقین ہیں یہ نائب عام. امام نے ان میں سے کسی کا بھی نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا نائب, بلکہ امام نے کچھ صفتیں بتائیں کہ جس شخصیت میں یہ صفتیں اور کوالیفیکیشن پائی جائے اس کو میرا نائب سمجھو غیبت میں. لیکن نائب خاص ایسا نہیں, اس میں باقاعدہ نام بیان کرنا پڑتا ہے. تو اکثر شیعہ علماء کے نصیب وہ والا جہاد جو تبلیغ سے تعلق رکھتا ہے صرف اور صرف امام یا ان کا نائب خاص شروع کر سکتا ہے. بس یہ مسئلہ ہمارے علماء اور مراجع میں اتنا مشہور ہے کہ تصور ہی یہ کیا گیا کہ جیسے یہ مسئلہ تمام علماء کا, اسے میں نے کہا لفظ اکثریت, لیکن ایک تاثر ہمارے یہاں یہ بن گیا کہ اکثریت نہیں بلکہ تمام کی علماء کا اس پر اتفاق. ایسا تو نہیں. خود دور حاضر کے مشہور مراجع میں سے مرحوم آیت اللہ خود وہ مرجع تھے جن کی نگاہ جہاد کے اعلان کا حق بھی نائب عام کو حاصل ہے. لیکن فی الحال یہ مسئلہ ہمارا پریکٹیکل مسئلہ نہیں. تو یہ عرض کرنا کہ وہ جو جہاد وہ تو آج کل ممکن نہیں. آج کل اسلام کی جو تبلیغ ہمیں کرنا ہے وہ زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے, اور سیرت رسول کا یہ والا حصہ جو لوگوں کو خوش لگتا ہے, یعنی یہ جملہ کہہ دوں اگر بہت برا لگ رہا ہے کہ جو حصہ فی الحال ہم سے تعلق نہیں رکھتا وہ تو لوگ بڑی دلچسپی اور بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے اس کے ساتھ, لیکن جو حصہ واقعاً براہ راست ہم سے تعلق رکھتا وہ لوگوں کو بڑا خشک لگنے لگتا ہے. بدر احد خندق خیبر صفین اور بیچ میں فتح مکہ صلح حدیبیہ, یہ وہ چیزیں کہ جو اس جنگوں کے واقعات ان میں ہمارے لیے ہدایت کے پہلو, لیکن یہ وہ جنگیں ہیں جو اب ہم خود شروع نہیں کر سکتے. لیکن مختلف وفود کا آنا, اور یہاں پہ ایک مختصر سی بات یہ بتا دی جائے, سورہ مبارکہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اس سال پانچ میں سے تین تقاریر میں تلاوت کی, جس کے اندر صرف ایک لفظ کے ذریعے سیرت رسول کی یہ آخری ڈیڑھ سال کے حالات بیان کرنا, یعنی تقریباً شوال 9 ہجری سے لے کے سفر 11 ہجری تک, یہ تقریباً 16 مہینے بنتے ہیں. ان 16 مہینوں کے حالات کی خصوصیت کے ساتھ آپ کو ایک لفظ قرآن میں سمجھنا, سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت, جس کی ایک تاریخی خصوصیت یہ کہ جب شہزادی نے مدد کا شعرہ آفاق خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر جہاں پر شہزادی کو اپنے بابا کا تعارف کرانا پڑا اور یہ بتانا پڑا کہ رسول کس انداز سے آئے اور اللہ نے کتنی بڑی نعمت تم کو دی, وہاں پر اسی آیت کی تلاوت کر کے شہزادی نے سلام کا آغاز کیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا, عزیز علیہ ما عنتم, تم پر جو زحمتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی وہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتی, عزیز ذرا مشکل باعث دکھ رنج اور غم کا سبب بنتی, کیا چیز ما عنتم تمہاری پریشانی, حریص علیکم, اور یہ رسول وہ ہے جو تم پر حریص ہے. غالباً دو ہفتے پہلے سورہ شعرا کی آیت میں نے تلاوت کی کہ قرآن نے جہاں کہا لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, اے رسول تیری حالت دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا کہ تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے, اور اسی کے الٹ والی صفت, ایک ہی مسئلہ اس کی صفت نفی کہ اے رسول تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو, اور اس کی صفت اس بات حریص علیکم, یہ رسول تم پہ حریص. لفظ حریص ان چند الفاظ میں سے ایک کہ جو عربی سے اردو میں آ گئے لیکن اپنے معنی بدل گئے, عربی میں اس کے معنی کچھ ہیں اور اردو میں اس کے معنی کچھ بن گئے. جیسے لفظ فتنہ عربی میں اس کا مطلب آزمائش, اردو میں اس کا مطلب فتنہ و فساد. جیسے لفظ رقیب جو قرآن رقیب کو اللہ کی صفت بیان کر رہا, اللہ کے 1000 ناموں میں ایک نام رقیب, مگر اردو کے اندر یہ لفظ پورے معنوں میں استعمال ہونے لگا. اسی طرح لفظ حریص عربی میں یہ لفظ اتنا پاکیزہ کہ قرآن نے اس کو رسول کا ایک نام قرار دیا,
کہ رسول حریص علیکم سواد کے ساتھ، یہ تم پہ حریص ہے. لیکن اردو میں اس لفظ کے معنی برائی والے بن کے رہ گئے. کچھ کچھ لالچی کے معنوں میں اردو میں آتا، بلکہ لالچی کی بھی وہ قسم کہ جس کی ضرورت پوری ہو گئی، جسے جو چاہیے وہ اسے مل گیا مگر اور کی خواہش کر رہا. یعنی کھانے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری، اتنا انسان نے کھا لیا کہ اب پیٹ پھٹنے کے قریب، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ اور ملتا چلا جائے. دولت میں بھی یہی ہوتا کہ جب کسی کے پاس کوئی دولت نہیں تو اس کی صرف اتنی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رہائش کا ایک مکان دلوا دے، چاہے وہ دو بیڈ روم کا فلیٹ اور سواری کے لیے ایک موٹر سائیکل بھی مل جائے تو کافی، اور اتنی تنخواہ آ جائے کہ بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے. لیکن جب یہ سب کچھ مل جاتا تو خواہشات پوری نہیں ہوتی اور حل من مزید. لیکن یہ جذبہ نیکی میں بھی کام آ سکتا ہے. اردو میں یہ جذبہ فقط برائی کے لیے ہے لفظ حریص کے حوالے سے. حریص اسی کو کہیں گے جسے دولت کی لالچ، حریص اسی کو کہیں گے جسے کھانے پینے کی لالچ. لیکن عربی میں حریص برائی والے کو بھی کہتے ہیں، اچھائی والے کو بھی کہتے ہیں. ایک آدمی کا دولت سے پیٹ نہیں بھر رہا وہ حریص، ایک آدمی دعوت میں گیا نتیجے پن سے ایک چیز کو دیکھ رہا اور اس کا پیٹ نہیں بھر رہا وہ بھی حریص. لیکن اچھائی میں ایک آدمی نے علم حاصل کیا ہے اور علم حاصل کرنا حریص، ایک آدمی نے نمازیں پڑھی ہیں اور نمازیں پڑھنا حریص، ایک آدمی نے روزے رکھے ہیں اسے اور روزے رکھنا. اور وہاں روزے کے حوالے سے اسلام کو ڈر بھی لگ رہا، چنانچہ عید کا روزہ حرام کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 29 اور 30 دن کے روزوں سے مطمئن نہ ہو، ایسی عادت پڑ جائے، ایسا چسکا لگ جائے، ایسا مزہ آ جائے کہ یہ اور روزے رکھنا چاہے، وہ حریص. لیکن اور کسی چیز میں نہ صحیح تو ہمارے معاشرے میں حج عمرہ اور زیارت کے حوالے سے بھی جذبہ پایا جاتا کہ ایک مرتبہ مومن کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ مجھے 14 معصومین کی زیارت مل جائے. اور جب یہ 14 معصومین کی زیارت مکمل ہوتی جذبہ زیارت ختم نہیں ہوتا، اب تمنا ہوتی ہے کاش ایک مرتبہ پھر وہاں جانے کا موقع مل جائے. جنہیں حج کا مزہ آ گیا، اسلام نے بھی زندگی میں ایک ہی حج کو واجب رکھا، لیکن جب حج کا مزہ آ گیا تو ایک حج کرنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ بار بار حج پہ جاؤ. عمرے کا مزہ آ گیا، ایک عمرہ کرنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ بار بار عمرے پہ جاؤ. عربی میں یہ سب حریص کہلائیں گے. دولت کا لالچی، کہ کھانے پینے کا لالچی، کہ اچھے لباس اور اچھے مکان اور زیور کا لالچی، کہ نماز اور روزے اور حج اور زیارت کا حریص. پیغمبر کے لیے لفظ حریص ان ایمانوں میں استعمال ہوا کہ اللہ کا رسول ہر آن اسی فکر میں رہتا کہ مسلمانوں کی تعداد کو کس طرح سے بڑھایا جائے، مسلمانوں کی تعداد میں کس طریقے سے اضافہ ہو. اسی لیے پیغمبر نے کبھی وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو ماقبل کے انبیاء نے اختیار کیا، اور ماقبل کے بھی چھوٹے چھوٹے انبیاء نہیں، اور للعظم انبیاء حضرت موسیٰ کے حالات میں، حضرت نوح کے حالات میں بد دعا کے لیے اٹھتا ہوا ہاتھ نظر آ رہا کہ نبی ایک منزل پر آ کر بد دعا کے لیے اوپر مجبور ہو جاتا. لیکن پیغمبر کی زندگی میں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے لیے اجتماعی طور پہ بد دعا کی گئی. ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ کسی گروہ کا تذکرہ، لیکن روح کی طرح سے یہ بد دعا کے ساری قوم عذاب میں آ کے ختم ہو جائے وہ کہیں نہیں. اس لیے کہ رسول کو معلوم کہ تبلیغ اسلام اس کا نام نہیں کہ دنیا سے سارے انسانوں کا خاتمہ کر دو تو پھر اسلام پہنچاؤ گے کس تک، پھر مسلمان بناؤ گے کسی، نہیں. گناہگاروں کو رکھنا، کافروں کو رکھنا، مشرکوں کو رکھنا اور اس کے بعد ان کو مسلمان بنانا، وہ آئے ہیں فقط اس لیے کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا اضافہ ہو جائے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ہماری توہین کرے، اگر کوئی ہمیں زخمی کرے، اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی کرے تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کو ختم کر دو کہ جن کے خاتمے کا مقصد یہ کہ یہ 10,000 اگر مسلمان ہو جاتے. لیکن پیغمبر کو مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کا کتنا شوق کہ نکاح کے موقع پہ یہ روایت پڑھی جاتی ہے کہ تنا کہ تنا سلو تک شروع، نکاح کرو نسل بڑھاؤ تک شروع اور اپنی کثرت پیدا کرو. بہنی خدا ہی بے قبول یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام انبیاء کے سامنے فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد کتنی زیادہ. چنانچہ یہی جذبہ پیغمبر کا، یہی جذبہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، پیغمبر کو مجبور کرتا کہ سوائے ناگزیر صورت حال کے پیغمبر کبھی نہ بد دعا کرتا، نہ پوری امت کے خاتمے کا ذکر کرتا، اور نہ اس انداز سے تلوار چلانے کا حکم دیتا ہے کہ سامنے والا پورا گروہ ختم ہو جائے. جو نہ خیبر کی لڑائی میں جب میرے مولا کو آخر اس دن علم دیا گیا کہ جب باقی سب لوگوں کی آزمائش ہو چکی اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ اے علی جاتے ہی تلوار چلانا شروع نہ کرنا بلکہ پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا شاید یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. یہ ہے حریص علیکم کی منزل. یہ پیغمبر یہ ان کو دیکھنے کے باوجود کہ جن کے بارے میں ایک طرح سے ہمیں اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ایسا مریض ہے کہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا. آج کینسر کی بیماری اگر آخری اسٹیج میں, آج ایڈس کی بیماری اگر آخری اسٹیج میں, تو یہ کہا جاتا کہ یہ ایک ایسا مریض ہے جس کی صحت فی الحال ممکن نہیں. تو پیغمبر کفر اور شرک کے ایسے مریضوں کو دیکھنے کے بعد بھی امید رکھتے ہیں اور امید دلاتے ہیں شاید کبھی یہ مسلمان ہو جائے, شاید کبھی ان کی نسل میں اسلام آ جائے. یہی وہ جملہ جو صفین کے میدان میرے مولا کی زبان پہ اس انداز سے آیا کہ پہلے میں نے ساری پشتوں کا جائزہ لیا کہ آگے چل کر کسی پشت میں اسلام تو نہیں آ رہا, اور اس کے بعد پھر اسے قتل کیا جو میری تلوار کے سامنے آیا. حریص علیکم. اب یہ جو پیغمبر کا جذبہ ہر وقت تھا, شروع سے تھا, لیکن صحیح مانو اب وہ وقت آیا ہے کہ پیغمبر اپنے جذبے کے مطابق کام بھی کر سکے. کبھی انسان ایک جذبہ لے کے اٹھتا, معاشرہ تعاون نہیں کرتا, سامنے والے تعاون نہیں کرتے, لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ جو پیغمبر کی پہلے دن قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ رسول تمہارے پاس آیا, اور اسی دن کہا حریص علیک, جس دن آیا اس دن سے یہ لفظ حریص پیغمبر کے لیے استعمال ہو رہا. تو آج 21 سال ہو گئے پیغمبر کو تبلیغ رسالت کرتے تھے, 21 سال پہلے بھی پیغمبر حریص تھے اور آج بھی پیغمبر حریص ہیں. یہ لفظ عربی کا اسے دہرانا شان رسالت میں گستاخی لگ رہا. اس وقت بھی پیغمبر اسلام کے دل میں یہ سڑپ اور جذبہ تھا کہ لوگوں کو مسلمان بنانا ہے, ختم نہیں کرنا, اور آج 21 سال بعد بھی یہ جذبہ, لیکن اس وقت معاشرہ تعاون نہیں کر رہا تھا. پیغمبر کے اس جذبے کو پیغمبر کی کمزوری سمجھا جا رہا تھا, یہ خیال کیا جا رہا تھا ہم سے ڈر گئے یا ہم سے دب گئے یا ان کی آواز کو روکنا آسان ہے. آج جب پیغمبر کو 21 سال پرانا جذبہ اسے پورا کرنے کا موقع ملا, اگر کہ اس 21 سال میں جہاں جہاں پیغمبر کو موقع ملا پیغمبر نے تبلیغ کو ہمیشہ ترجیح دی رسال کے اوپر, لیکن اب تو وہاں کوئی چیلنج نہیں رہا, چنانچہ یہ سلسلہ بن رہا. اور یہاں جو کچھ وفود کا بیان آ چکا اس کے بعد کی ایک چیز, بلکہ یہ اس سے پہلے کی ایک چیز ہے, بعض وجوہات کی بنا پر ذرا سی ترتیب بگڑ گئی, لیکن یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں کہ ترتیب بگڑنے سے کوئی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہ ہو. اب وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر اس سسٹم کے تحت تبلیغ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب سے پہلے جب تک وہ ماحول نہیں بنا وہاں پہ سسٹم کی ضرورت نہیں, جیسا موقع ملتا تو تبلیغ کر دی جاتی, لیکن اب چونکہ موقع ہی موقع, چنانچہ ایک سسٹم بنایا گیا, ایک نظام بنایا گیا, اور 3 طریقوں کے ذریعے پیغمبر عرب کے قبیلوں کو مدینے بلوا کے اسلام کی منزل پہ لا رہے ہیں. نمبر ایک پیغمبر اپنے مبلغین بھیج رہے ہیں. اب کھڑا تھا کثیر تعداد میں مبلغین کو بھیجا جا رہا. نمبر 2 پیغمبر اسلام باقاعدہ تحریری صورت میں خطوط بھجوا رہے ہیں مختلف قبیلوں کے نام. سن 7 ہجری خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر نے 4 یا 5 بڑے بڑے حکمرانوں, اور وہ سب عرب کے باہر سے, موجود ایک یمن کے حکمران مصر, ایران, روم, حبشہ, سب عرب کے باہر, انہیں خطوط تو بھجوائے, لیکن اب مسئلہ بڑے بڑے حکمرانوں کا نہیں, اب چھوٹے سے چھوٹے قبیلے کے پاس. اور اس کے بعد اس دو کا لازمی نتیجہ تیسری چیز نکل رہی, اور وہ یہ کہ جہاں پیغمبر کے مبلغ جا رہے ہیں, جس کی مثال پچھلی تقریر 170 کا آخری واقعہ, وہ جو قبیلہ اب مدینے آتا اور اسلام کی بات کرتا, یاد ہوگا آپ کو, واقعہ نہیں دوہرا رہا ہوں, تو پیغمبر نے پوچھا بھی تھا کہ تمہارے پاس تمہارے ایمان کی دلیل کیا, تو ان کا جواب یہی کہ جو مبلغین آپ کے ہمارے علاقے سے گزرے انہوں نے ہمیں 15 باتیں سکھائی, 10 باتیں سکھائی, 5 باتیں ہمارے بزرگوں نے سکھائی, 5 باتیں رسول نے بیان کر کے 20 باتیں مکمل کر دی, لیکن 10 باتیں ان لوگوں نے سکھائی ہیں کہ جو یہاں سے گزر رہے ہیں. یہ پہلا سسٹم. دوسرا طریقہ, یعنی اسلام کس طرح پورے عرب میں پھیلایا جا رہا, خط و کتابت. چنانچہ آج جو واقعہ شروع ہوگا تقریر کے آخری حصے سے, جسے مختصراً واقعہ مباہلہ کہا جاتا, تو یہ مباہلہ یعنی نجران کے عیسائی مدینے تک آئے کہ پیغمبر کا خط ان کے نام گیا تھا, پورا خط لکھا گیا تھا, اور اس کو باقاعدہ عزت اور احترام کے ساتھ 4 نمائندوں کے ذریعے بھجوایا گیا, چار آدمی تو خط لے کر ایران اور روم کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں گئے، یہ خط و کتابت. اور ان دونوں کا نتیجہ یہ کہ جن قبیلوں کو خط و کتابت کے ذریعے سے پیغام اسلام دیا گیا سب کے حالات میں ملتا کہ فوری طور پہ ان لوگوں نے میٹنگ بلوائی، اس لیے کہ اب یہ خط مدینے سے آ رہا. اور یہ مدینہ وہ پرانا مدینہ نہیں جسے عرب میں کوئی نہیں جانتا، اب مدینے کی شہرت ہے وہ مدینہ جس نے قریش کو شکست دی. اب مدینے کا نام آتے ہی لوگ کہتے ہیں اچھا وہ اسلام کہ جس نے کعبے کی تولیت مکے والوں سے چھین دی، وہ مدینہ کہ جس نے حج کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. یعنی اب مدینہ واقعا ایسی چیز کہ اس کے نام سے کوئی خط آتا ہے تو پورے قبیلے کو توجہ دینا پڑتی. یہ نہیں کہ قاصد کو قتل کر کے پھینک دیا، یہ نہیں ہے کہ کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیا، چنانچہ میٹنگ ہوتی. اور جس علاقے میں پیغمبر کا مبلغ آتا وہاں یہ مبلغ ڈور ٹو ڈور کنوینسنگ کرتا، ہر ایک سے جا کے ملاقات کرتا. نتیجہ یہ کہ ایک قبیلے میں خط گیا مگر اس کی میٹنگ کی بنا پر اطراف کے 8-10 قبیلوں تک پیغام خود پہنچ گیا. ایک قبیلے میں مبلغ گیا اس کی وجہ سے جو تبدیلی آنا شروع ہوتی وہ تبدیلی کچھ ایسی ہوتی کہ اطراف کے قبیلے والوں کے کان خود بخود کھڑے ہو جاتے. لیکن تبدیلی اسلام لانے کے بعد محسوس تبدیلی ہوتی. چنانچہ اگر یہ سیرت رسول کا واقعہ نہیں ہے بہت بات کا واقعہ مگر اس معصوم کے زمانے میں پیش آیا کہ جس کی ولادت کی تاریخ بھی وہی ہے جو رسول کی ولادت کی تاریخ، اور اس کا لقب بھی وہی ہے جو رسول کا لقب صادق و امین تھا. اس معصوم کے زمانے جو کہ سیرت امام نہیں پڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں بیان کروں گا صرف اشارہ کہ جب امام کے بعد ایک عیسائی آ کے اسلام قبول کرتا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا پہلا مسئلہ امام کے سامنے رکھتا، فرزند رسول میری ماں بوڑھی ہے ضعیف ہے اور پرانے خیالات تھی، میں نے اسلام قبول کیا وہ کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے یہ مجھے معلوم یقین اس سے کوئی بات کرنا ایسا ہے جیسے پتھر سے سر ٹکرانا اور بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو بعض بزرگ اپنے پرانے عقائد اور خیالات میں اتنے ہی ریجٹ اور اتنے ہی سخت نظر آئیں کہ اگر کوئی جوان ہو تو ہم اس کے لیے لفظ ضدی استعمال کریں گے، لیکن جو کہ یہ قابل احترام بزرگ ہوتے یہ لفظ تو استعمال نہیں ہوگا. لیکن ان کو کوئی چیز سمجھانا، انہیں کسی چیز کے لیے قائل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا. تو اب یہ راوی کہتا کہ مولا اور تو ساری چیزیں مجھے معلوم، سوال یہ کہ کیا جب میں جانتا ہوں کہ دشمن رسول بھی ہے دشمن امام بھی ہے دشمن اسلام بھی. واقعہ تو بڑا تفصیلی، اور اگر آپ کو پورا واقعہ پڑھنا تو شہید مرتضیٰ متحری کی مشہور کتاب داستان راستان میں دیکھ لیجیے گا. لیکن مولا میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو کچھ میں اب تک پاک کی خدمت کر رہا ہوں کیا وہ خدمت جاری رکھوں، جبکہ پتا ہے کہ یہ دشمن رسول، پتا ہے کہ یہ دشمن اسلام، معلوم ہے کہ یہ دشمن امام. ایک ضعیف عورت، بیمار عورت، بستر پہ پڑی ہوئی عورت، وہ رسول اور اسلام کی دشمنی کیا کرے؟ لیکن عورت کی زبان ہی کوئی کم نہیں ہوتی، ہزاروں تیروں تلواروں سے زیادہ تو اس کی زبان. چنانچہ اردو شاعری میں آپ کو ایسے شعر بھی ملیں گے کہ مثلا اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر کہ اکبر کبھی نہیں دشمن کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے. تو یہ خالی اکبر الہ آبادی کا مسئلہ نہیں، یہ ہر ایک کا مسئلہ. اور پھر ماں چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ خدمت کروں کہ نہ کروں. امام نے کہا کروں نہ کروں چھوڑو، اب تمہیں زیادہ خدمت کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام احترام مادر کا قائل ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تین چیزوں میں کافر کی بھی عزت کرو، مہمان اگر تمہارے پاس آتا، پڑوسی اگر تمہارے پڑوس میں رہتا، ہر والدین ولو کافرا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، قابل احترام مہمان آنے والا مہمان، پڑوس میں رہنے والا، اور تیسرے یہ والدین. چنانچہ اس کی خدمت بڑھ گئی اور اتنی بڑھی کہ ماں کو خود بخود محسوس ہو گیا کہ میرے بیٹے میں کوئی تبدیلی آئی. آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. تو اب جب کسی قبیلے میں اسلام پہنچتا تو ایک طرف میٹنگیں ہوتی ہیں کہ کیا کرنا، دوسری جانب اس قبیلے کا انداز بدل جاتا، اس قبیلے کا ماحول بدل جاتا، اور افراد کے قبائل کو واقعان احساس ہونے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا. اور یہ کافر قبیلے ڈاکہ زنی ان کے یہاں عام چیز، اپنے قبیلے سے باہر نہ کسی کی مال کا، نہ کسی کے مال کا احترام، نہ کسی کی جان کا احترام، نہ کسی عورت کی عزت کا احترام. جو ناس اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایک دم تبدیلی آ گئی، پورا قبیلہ بدل گیا، تو اطراف والوں کے کان تو ضرور کھڑے ہوں. یہ دوسری بات کہ صرف 14 صدیاں گزری ہیں اس تبدیلی، 14 صدیاں پہلے حالت یہ کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تو ان کا اسلام لانا، جبکہ وہ ابھی کسی سے بھی نہیں کہہ رہے، اطراف کے 10-12 قبیلوں کو حیران کر دیتا. پاکستان میں کچھ علاقے ایسے، مثلاً اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی سے گلگت بائی روڈ پہ جائیں تو راستے میں کوہستان کا علاقہ ملتا، یا اکثر مرد بھی اپنا چہرہ چھپا کے گھومتے اگر اپنے قبیلے سے باہر آ گئے. اور وجہ یہ کہ سارا قبیلے چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں ایسی دشمنیاں چل رہی ہیں باپ اور دادا اور پر دادا کے زمانے سے کہ کسی شخص کو اگر دکان میں کوئی سودا لینے جانا تو وہ چہرہ کھول کے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا. 10-20 کے ہال میں چلے تو تحفظ, اکیلے جائیں گے کوئی بھی پہچانے گا تو ہم مار دیے جائیں گے, فقط اس لیے کہ ہمارے باپ یا دادا نے کسی کے کسی آدمی کو مارا. تو یہ تو پھر بھی کچھ نہیں, وہ عربوں میں ماحول. اب ایک دم دیکھا اطراف کے قبیلوں نے تو بات بدل گئی. ہمارے مال کا بھی احترام بہت آسان تھا, خدا قبیلے کے لیے ہمارے مال پہ ڈھاکہ ڈالنا, نہ صرف یہ کہ اس نے مال چھوا نہیں بلکہ اٹھا کے وہ مال ہم کو دے کر گیا کہ یہ مال تمہارا تو نہیں. نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بہت آسان تھا ہماری عورت کی عزت پہ حملہ کرنا بلکہ اس نے الٹا اس عورت کی عزت کو بچا کر ہم تک پہنچایا جبکہ ہمارے اور اس کے درمیان سالوں سے خون کی تلواریں چل رہی تھی اور خون کی ندیاں بہ رہی تھی. ایک واقعات اثر پڑنے لگا, چنانچہ خود بخود اطراف کے قبیلے متوجہ ہوئے اور انہوں نے سوچا یہ کیا بات ہوگی, ایک دو آدمیوں کی تبدیلی نہیں اب پورا پورا قبیلہ بدل رہا. اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا اور ان کو یہ پتا چلا کہ مدینہ میں کوئی شخص رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آ رہی. اب تیسرا وہ طریقہ, تیسرا وہ گروہ عرب کے مختلف قبیلوں میں, تیسرے وہ قبیلے جو فقط ادھر ادھر سے سن کر یا دوسرے قبیلوں کی تبدیلی دیکھ کر مدینے آ رہے اور اسلام کو سمجھنا چاہتے. پچھلی تقریر ایک واقعہ قبیلہ حفص کا آیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے مبلغ کی وجہ سے اسلام لائے. ایک واقعہ قبیلہ بنو تمیم کا آیا, یہ وہ لوگ ہیں جو اطراف کی تبدیلی کو دیکھ کر اسلام لائے. اور آج ایک واقعہ آ رہا ہے نجران کے عیسائیوں کا کہ جو صرف اس لیے اسلام لائے کہ ان کے پاس پیغمبر کا حق گیا. اب یہ تین طریقے, اس میں یہ دو باتیں ابھی ذرا اور بیان کرنا, تبلیغ اور تحریر. مگر اس سے پہلے جملہ جو میں کہہ کر رک گیا, سوچا کہ مکمل نہ کروں لیکن پھر سوچا کہ مکمل کر دی. یہ واقعہ 10-15 سال پہلے کا ہے پاکستان کی. اب جو میں بتا رہا ہوں کہاں وہ حالت, کہاں وہ حالت کہ ایک شخص ایک قبیلہ اسلام لاتا تو سارے قبیلے والوں کو حیرت و تعجب ہوتی اور اس کے ایمان کو دیکھ کر یا اس کے کردار کی تبدیلی کو دیکھ کر. اچھا میں یہ بتا دوں کہ دو ہفتے پہلے جو آپ نے تقریر سنی, دو ہفتے سے مطلب دو تقریر پہلے, سائے سارے لوگ مسلمان ہوئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ پیغمبر یہ تو برداشت کرنے کو تیار ہے کہ قبیلہ مسلمان نہ ہو, یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسے گناہوں میں چھوٹ دی جائے. یہ تو کہہ رہے ہیں پیغمبر واپس چلے, مجھے نہیں چاہیے تمہارا اسلام, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری خاطر سود جائز, تمہاری خاطر شراب جائز. تو یہ جتنے قبیلے مسلمان ہو رہے یہ نہ سمجھیے کہ جو آج کل آپ سنتے کہ 10 آدمی مسلمان ہو گئے 20 آدمی مسلمان ہو گئے. آج کل مسلمان کا مقصد ہے خالی کلمہ پڑھنا. لیکن صاحب کا واقعہ میں نے اس سال سب سے پہلے اسی لیے بیان کیا کہ اب جتنے بھی قبیلوں کا اسلام آپ سنتے جائیں تو یہ ذہن میں رکھتے جائیے کہ خالی کلمے کی تبدیلی نہیں, کہ پہلے وہ کہتے تھے حبل اکبر اب کہنے لگے اللہ اکبر اور باقی وہی پرانا ٹھرا چل رہا ہے. نہیں, ایسا تو صاحب کے قبیلے میں خوب دے مارا گیا ان کا اسلام, بلکہ وہاں تبدیلی کا مقصد تھا پوری تبدیلی. اسی لیے جب کبھی کوئی قبیلہ اسلام لاتا پیغمبر ان میں خمیر بنا کے بھیجتے جس کا کام تھا رپورٹ دے کہ یہ قبیلہ کس بات کے لیے اسلام لایا. بلکہ اگر کوئی قبیلہ خود سے اپنے آپ کو مسلمان کہے, جیسے آپ نے قبیلہ حفص کو سنا پچھلی تقریر کا آخری واقعہ, تو پیغمبر خوش نہیں ہوتے, دلیل مانگتے میں کیسے تمہیں مسلمان مانوں. آج اسلام اور مسلمان ہونا جتنا آسان پیغمبر کے زمانے میں آسان نہیں. خود اسے آؤ مدینے میں کہ ہم کو مسلمان بننا, تو پیغمبر کہتے دلیل لاؤ, میں نہیں مانتا اس طرح تمہارے زبانی کی ایمان. اور اگر پیغمبر کے مبلغ کی وجہ سے یا خط کی وجہ سے اسلام قبول کرتے, جب بھی پیغمبر خالی کلمے کی تبدیل آپ نے بورڈ ہٹا کے دوسرا بورڈ لگا دیا حبل اکبر کی جگہ اللہ اکبر آ گیا, تاکہ وہی شراب وہی جھوٹ وہی زنا وہی بنا وہی چوری وہی سٹوں پہ حملے وہی دوسروں کو نقصان, باقاعدہ پیغمبر کا ایک نمائندہ موجود جس کا کام یہ ہے کہ رپورٹ دیتا رہے کہ اس قبیلے کی کیا حالت. یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اور پھر ایک بات ہوگی کہ کہاں وہ ماحول کہ ہر قبیلے کلمہ بدلنے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑتا, اور کہاں آج کا یہ ماحول. یہ صرف 14 سینچریاں گزری, 14 صدیاں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں, کہ جہاں ایک قبیلے کا اسلام 50 قبیلوں کو اسلام کے قریب کر رہا, اور یہ پاکستان کا واقعہ ہے اور شاید آج سے 15 سال پہلے کا واقعہ, اس سے پرانا واقعہ نہیں. پاکستان میں ایک علاقہ ہے کافرستان, اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں اسی طرح سے ہمارے یہاں جغرافیہ کے ماہرین بحث کرتے ہیں جس طریقے سے سعودی عرب میں طائف کے علاقے کے بارے میں بحث ہوتی ہے, کہ طائف کا علاقہ ایسا کہ بالکل عجیب لگتا ہے جہاں پہ وہ موجود ہے. یعنی چاروں طرف جو ماحول, جو آب و ہوا, جو زمین, جو صحرا, جو ریگستان, یعنی واقعاً ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور علاقے کے شہر کو توڑا, وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے یہاں لا کے بٹھا دیا. بالکل مس فٹ, مس میچ, غیر موضوع, غیر ہم آہنگ لگ رہا. تو یہ طائف کے بارے میں بحث ہوتی, چنانچہ عجیب عجیب باتیں وہاں مشہور. یہ جملہ بھی وہاں مشہور کہ جنوں کے کسی گروہ اس کو اٹھایا اور یہاں لا کے پہنچا دیا. یہ علاقہ یمن کا تھا جو بڑا ذخیرہ, جو سرسبز و شاداب علاقہ. یہ علاقہ تبوک کا تھا کہ جو بڑا سرسبز و شاداب ہے. تبوک نہیں, تبوک کے راستے میں کچھ علاقہ. یہ وہاں ایک بحث. ہمارے یہاں افغانستان کے بارے میں بھی بحث ہے کہ یہ سب سے عجیب علاقہ. چنانچہ کہا یہ جاتا کہ جب اب دیکھیے آپ سوچ رہے ہوں گے سیرت رسول میں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. یہ نہیں, سیرت رسول کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بہت مختصر کرتا ہوں کیونکہ بالکل اتھینٹک واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, ورنہ ایسے کتنے ہی واقعات ہم دیکھتے ہیں لیکن ہر واقعہ اتنا معتبر نہیں ہے کہ ممبر سے بیان. تو کافرستان کے بارے میں مشہور یہ کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے جن کا مذہب بھی کافر, وہ مطلب اسلام نہیں, وہ اب تک کچھ پرستی ہے جو بھی ان کا نظریہ اس کے مطابق چلتے. اور کہا جاتا ہے کہ یونان کا مشہور بادشاہ سکندر جب دنیا فتح کرتے کرتے اس علاقے سے گزرا تو 20 سال ہو گئے تھے اس کے لشکر عاجز آ گیا اور لشکر کا ہر حصہ ہر علاقے میں ٹھہر جاتا. چنانچہ یونانیوں کا ایک حصہ یہاں ٹھہر گیا اور یہ سب یونانی الاصل. جو ایک بات ان کے بارے میں بہت مشہور اور وہ یہ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے, مر بھی جائے تو ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا. اب یہ واقعہ اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر اب لکھتا وہ یہ کہ وہ لکھ رہا ایک مسلمان اور کافرستان کے کافر باشندے ایک جھگڑا ہو گیا, درخت کے بارے میں جھگڑا ہوا, درخت مسلمان کی ملکیت میں تھی اور مسلمان نے دعویٰ کیا کہ اس کافر نے آ کے درخت کاٹ دیا. چنانچہ ایک کورٹ میں کیس آیا اور بلایا گیا مدعا علیہ, یعنی اس کافر کو جس نے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے مسلمان کے درخت کو کاٹا. اب جھوٹ کبھی نہیں بولتے, ختم کھلوانے کی ضرورت نہیں ویسے. چنانچہ بیانات دیے گئے, دوسرے مسلمان نے اپنا دعویٰ پیش کیا, میری زمین, میری ملکیت, میرا درخت اور کاٹ. اور اب اس نے کہا تم اپنا بیان کو جوابی بیان. اس نے اقرار کیا کہ ہاں اس وقت مجھے لکڑی کی اتنی شدید ضرورت کہ میں مانتا ہوں نہ یہ زمین میری ہے نہ یہ درخت میرا, بلکہ یہ مسلمان کا, میں اسے کاٹ کے لے گا. اب ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ سرکاری اداروں میں اور وہ یہ ہے کہ بیان اور جوابی بیان دیا گیا, مطلب فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگے گا, ایک تاریخ دی جاتی ہے فلاں تاریخ کو فیصلہ, چلے گئے لوگ بظاہر اس کیس میں کوئی جان بھی نہیں. لیکن 2-3 دن کے بعد وہ مسلمان آیا اور وہ قدموں پہ گر پڑا اس ڈپٹی کمشنر کا اور اس نے اس سے یہ کہا کہ آپ اس مقدمے کا فیصلہ جلدی کر دیں, مجھے آپ نے تاریخ دی ہے 10 دن کے بعد, ابھی 5واں دن گزرے, فوری طور پہ فیصلہ کر دیں. تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مجھے 5 دن گزرے, 5 دن اور گزر جائے اور مقدمہ تو بتایا بالکل واضح نہیں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ شخص جو کل یا اس ہفتے میں یہاں کچھ تبلیغ والے لوگ آئے اور انہوں نے اسے قائل کر لیا ہے کل یا پرسوں مسلمان ہونے جا رہا ہے, تو آپ فوری طور پہ اس کا فیصلہ کر دیں. اس لیے کہ اب تک تو اس لیے سچ بول رہا تھا کہ کافر, اور کافرستان کے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے چاہے مر جائیں, لیکن کل اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کفر سے نکل آیا پھر کوئی تعجب نہیں ہے کہ اپنے دعوے سے پھر گیا یا آپ کے اسی ملک کا واقعہ. اور واقعہ جینین واقعہ کہ ڈر رہا ہے, گھبرا رہا ہے کہ اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے فیصلہ کروا لے, کلمہ پڑھ لے گا تو پھر تو ہمارا جیسا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کہ اپنے دعوے سے کفر بھی جائے, ہو سکتا ہے کہ آگے کسی ہائی کورٹ بائی کورٹ میں بھی چلا جائے. یہ حالت ہے اس امت رسول کی جس نے 1400 سال پہلے فقط اپنے کردار کی تبدیلی سے آگے عرب کو مسلمان کر دیا, اور آج حالت یہ ایک مسلمان ڈر رہا ہے کافر کے کلمے سے کہ کلمہ پڑھے گا تو ہماری طرح سے اس کو بھی جھوٹ بولنے میں کوئی بات نہیں رہے گا. اور یہاں پہ ضمنی طور پر ایک بات بتا دوں, تجلی یا پھر میں ہدایت پا گیا, اس میں سے یا انگریزی پڑھنے کا شوق ہے تو دین آئی واز گائیڈیڈ, اس کے اندر جا کے دیکھ لیجیے آخرت کی جانی دو. پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں تشیعوں کی محبت ان کے دل میں کیسے پیدا ہو, 3-4 چیزیں مل کے بنی, ان کا سفر حج میں جانا, راستے میں پہلی جہاز, ایک شیعہ کا مل جانا, اس کا انہیں فائل کرنا کہ نجف چلو, اور نجف میں جا کے 2 ملاقاتیں, ایک مرحوم آیت اللہ خویسی اور ایک شہید باقر صدر. وہ سارے واقعات تو آپ کے بار بار پڑھے ہوں ناول سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ. آج شیعہ دنیا میں آغاز تجانی کی کتابیں پڑھی جاتی, اور اگر کوئی مومن خصوصاً اس پہلی کتاب کے پہلے حصے سے محروم رہا تو یقیناً اس نے اپنا نقصان کیا. بہت ہی دلچسپ اس کے اندر جہاں آغاز کوئی کا ایک واقعہ اس نے نقل کیا جس نے پہلی مرتبہ اس کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس نے سوچا کہ جتنا ہم سمجھتے آئے تھے کہ شیعہ برے ہوتے یہ اتنے برے تو نہیں, آغاز کوئی کا ایک عجیب ان کے اخلاق کا واقعہ. اور دوسری چیز جس نے اس کو متاثر کیا وہ شہید باقر صدر کا عدالت لگا کے بیٹھا,
حاکم شرع یا مجتہد کے پاس اختیار ہے قضاوت کا، اس کو تو سارے شیعہ مراجع مانتے ہیں. تو نہ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے بڑے بڑے جائیداد کے پیسہ ساری ہندوستان اور پاکستان ہی میں مشہور نہیں، یہ تقریباً ساری تھرڈ ورلڈ دنیا کا طریقہ کہ وہاں پر دیوانی مقدمات کا فیصلہ 10-20 سال سے پہلے نہیں ہوتا. جس نے کیس دائر کیا اگر اس کے پوتے کے زمانے میں بھی فیصلہ ہو جائے تو بہت غنیمت اور وقت پر، اور پھر اپیل ہوتا رہا. دیوانی کیسز لوگوں کو مکان جس طرح دیوانہ بناتے ہیں، یہ ساری تیسری دنیا کا المیہ. لیکن وہ کہتا بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ کیسز، میں بیٹھا ہوں شہید صدر کے سامنے، ادھر سے آیا جائیداد کا جھگڑا کرنے والا، ادھر سے آیا جائیداد کا دعوے دار، اور بیٹھے اور 15 منٹ کے اندر اس مقدمے کا ایسا فیصلہ ہو گیا کہ چاہے وہ ناخوش گیا ہو جس کے خلاف فیصلہ ہوا، مگر یہ کہنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی کہ عدل کے خلاف ہوا. چیز چھینی جائے گی بند تو ہوگا، لیکن یہ وہ نہیں کہہ سکا کہ یہ میرے پر ظلم ہوا یا سیاسی ہوئی. میں نے شہید صدر سے کہا کہ اگر یہ کیس جس کو آپ نے 15 منٹ میں اس طرح طے کر دیا کہ ذرا بھی صاحب عمل وہ کہے گا کہ عدل کسی کا نام، اگر میرے ملک کے ٹیونس کی کسی عدالت میں جاتا تو کم سے کم 20 سال سے اس کیس کو لگ جاتے، کیس کرنے والے اور کیس لڑنے والے دونوں مر جاتے، اور کبھی ان کی اولادوں کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ کیس آخر چل کس لیے رہا، ہوا کیا تھا، جھگڑا کیا تھا. بس جس طرح باپ کی اور بہت ساری یادگار سنبھال کے رکھتے، اسی طریقے سے یہ باپ کا مقدمہ ہے، اسے بھی سنبھال کے رکھو کہیں باپ کو وہاں روحانی تکلیف نہ ہو. بس یہ صورت حال ہوتی تو شہید اسد نے یہی جواب دیا کہ اسلامی نظام کی پہلی برکت یہی کہ اس آسانی کے ساتھ جھگڑے طے ہو جاتے ہیں. جھگڑے طے ہو تو معاشرے سے فساد ختم ہو، عام عدم کر سر مطلب یہ وہ نظام ہے جو رسول لے کے آئے. مگر اس کی پہلی سیڑھی یہ کہ تم خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ، تمہارا اسلام اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا باقی سارا کام رسول کرے. نہیں، رسول نے پہلی ذمہ داری عائد کی کہ ہر شخص اپنے اطراف کو متاثر کرے گا. تو نہ پیغمبر نے خط بھیجے وہ قبیلہ اسلام لایا کہ اسلام کی مخالفت، مگر اطراف کے قبیلوں کو پتا چل گیا کہ اسلام کوئی چیز ہے. پیغمبر نے مبلغ بھیجے اور یہ سب ایک سسٹم کے تحت، ایسا بھی نہیں کہ بالکل افراتفری کے اندر ایک سسٹم کے تحت. چنا سیرت نبی ہر اچھی کتاب پوری ایک لسٹ ہے کس علاقے میں کس کو بھیجا دے. اور ایک اہم بات یہاں پہ میں اور بتا دوں، یہ تاریخ ہے جس کو سمجھے بغیر بہت سارے موجودہ زمانے کے مسئلے جو ہیں سمجھ میں نہیں آتے. پیغمبر جو جو علاقہ مسلمان ہوتا جاتا ہر اس علاقے پر ایک امیر کو بھیجوایا جس کا بنیادی کام تھا صدقات و زکات و مالیات کو جمع کرنا، اور پھر اس کا ایک حصہ اس قبیلے پر خرچ کرنا اور ایک حصہ مدینے کے بیت المال میں بھیجوانا. یہ جب سسٹم قائم ہوا اس میں سب سے پہلا کام یہاں سے شروع ہوا، صدقات ہو، زکوات ہو، فطرات ہو، رد مظالم اور جو شریعت کے دوسرے واجب مالی معاملات، ان کے لیے بھیجا جاتا تھا. لیکن جس کو بھی بھیجتے اس کا عالم ہونا ضروری ہوتا تھا، علم دین رکھنے والا اسے بھیجا جاتا، انتخاب ہمیشہ اس صلاحیت سے کیا جاتا، بھیجا جا رہا اس کو مالی معاملات کے، اس کے لیے کسی اکاؤنٹنٹ یا بی اے بی کام پاس یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھیجا جائے گی، کام ہے اکاؤنٹنسی کا، لیکن بھیجا جا رہا ہمیشہ کسی کو عالم پر. آپ جس کا علم دین حاصل کرنا ثابت، صاحب کے قبیلے میں آپ نے سنا آج بہت سارے لوگ تھے لیکن دین حاصل کیا فقط 15 سال کے ایک بچے، جو پیغمبر نے اتنے مغرور قبیلے کے اوپر جو ناز کے مکھی نہ بیٹھے 15 سال کے بچے کو امیر بنا کے بھیجا. کیا کیا پیغمبر کا طریقہ یہ کہ جب بھی کسی قبیلے پر کسی سردار کو بھیجتے اسے نام سردار کا نہیں دیتے، نام اسے امیر کا دیا جاتا، یا کبھی کبھی اسے نام دیا جاتا عامل صدقات، جو صدقات میں عمل کرنے والا، نام یہ دیا جاتا لیکن اس کا عالم ہونا ٹیچر ہوتی. یہاں تک اگر بڑوں میں کوئی قابل نہ تو سب سے چھوٹا 15 سال کا بچہ صحیح اسے بھجوا دیا جاتا کہ تجربہ یہ چیزیں نظر انداز کی جا سکتی، لیکن امیر بنانے کے لیے علم دین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ان میں پیارے سردان یہ ہوتا کہ اپنے قوم سے فقط یہ چیزیں جمع نہ کر بلکہ ساتھ ساتھ انہیں دین سکھا، یا 9 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک سنت رسول ذہن میں رکھی. اور آج آپ دوسری جانب ہمارے قوم کے دونوں اعتراضات سمجھ لیجیے. پہلا اعتراض تو یہ کہ علماء کی قیادت کبھی بھی ہماری قوم کو پسند نہیں آتی، اور دوسری بات یہ کہ عالم کے ہاتھ میں مالیات کا نظام کبھی قوم کو پسند نہیں آتا. یعنی واجبات کی حد تک نہ صحیح تو سنت رسول ہی کے اس پہلو کو ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ پیغمبر اپنی زندگی کے 1.5 سال کے اندر عالم ہی کو یہ اختیار دیا کہ صدقات اور زکات اور خمس وغیرہ جمع کرو، غیر عالم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا اور باقاعدہ پوری پھیلے. اب یہ دوسری بات کہ جس انداز سے آج عالم کا تصور، پیغمبر کے زمانے میں تقریباً ہر پرانا صحابی عالم ایک لسٹ ہمارے پاس رکھتی، چنانچہ اس کے اندر سب سے پہلے جناب ام سلمہ کے بھائی کا نام آتا، یہ ام سلمہ کے سگے بھائی یعنی پیغمبر اسلام کے برادر نسبتی یا برادر امداد، انہیں یمن کے ایک علاقے کا، یمن بہت بڑا علاقہ، اس کے ایک علاقے کا عامل بنا کے بھیجا دے اور یہ حکم دے کے صدقہ تو زکات جمع کرو، ایک حصہ وہاں خرچ کرو تاکہ حصہ مرکز سے بھجوا. آج کے ہمارے مراجعہ خود تو ہے جی، جب کسی کو خود وغیرہ کا اجازت نامہ دیتے تو آپ کا امکان یہی شرط رکھتے کہ ایک حصہ وہاں خرچ کرو اور باقی یہاں سے بھجواؤ. دونوں جگہ ضرورت ہے. مرکز بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، اسی سے یہ اسلام پھیل رہا ہے، اسی سے مومنین کرام خود کو زکات کی طرف متوجہ، اور وہ علاقہ بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر ایک سے ایک نام آتا عظیم عظیم صاحب پیغمبر اسلام ان کو مختلف علاقوں میں بھجوا رہے، ان کے نام بھی مجھے پڑھنا، ان کے علاقوں کے نام بھی مجھے پڑھنا. لیکن کچھ ایسا محسوس ہوا کہ بعض مومنین کو یہ لگ رہا ہو کہ شاید گفتگو خشک ہو گئی اور شاید گفتگو ٹیک سے ہٹ گئی. اسی لیے مجھے پہلے سے معلوم، میں نے عرض کیا آج آپ کو گفتگو کچھ ٹھہری بھی نظر آئے گی، لیکن یہ وہ گفتگو کہ جسے سمجھے بغیر اسلام کا وہ نظام سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جس کے نہ سمجھنے پر ہم کبھی عالم پر اعتراض کریں، کبھی مستحد پہ اعتراض کریں، کبھی اجازوں پہ اعتراض کریں، کبھی غیر عالم کے چھوٹے اجازے پہ اعتراض کریں، کبھی اس مزاج پہ اعتراض کریں. یہاں پہ کیا ضرورت ہے کہ ہر شخص ان کو زکات پیرے کے کام چلانا چاہتا اور ان کی انسان کا فیس ابھی اللہ کا جذبہ یہ مر گیا، کیا وہ روح نکل گئی، وہ ایک اپنی جگہ کا رکھتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول پورا ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کی بنیادی بات یہ کہ کسی شخص کو کسی بھی قبیلے کسی بھی کام سے بھیجا جائے، اس کا ایک کام کے ضرور کہ جہاں جائے پیغام لے کے جائے، پیسے جمع کرنے جائے، لوگوں کو کوئی دعوت دینے جائے کہ رسول نے بلایا، تبلیغ اس کا فریضہ رہے گا. اور اسی سلسلے میں اب آئیے تیسری پڑھی، پیغمبر اسلام کے تبلیغ کے سسٹم کے بنا پر اب وہ وقت آ گیا کہ تحریر کے ذریعے بھی کچھ مبینوں کو بلایا جائے. ہاں یہ بات تو دیکھا کرتی جگہ ثابت کہ خط زیادہ تر لکھتے ہیں عیسائیوں، کافر خطیوں کو بھی خط بھجوا ہے لیکن زیادہ تر ایران کا بادشاہ کافر، لیکن وہاں بھی یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ کو زیادہ تر خط کے ذریعے سے تبلیغ کروائی گئی عیسائیوں. پیغمبر کی تبلیغ کے تین بڑے طریقے، تیسرا تو خط چھوڑ دیجیے تو لوگ خدا کر لے رہے. پہلے دو ان میں کافر اور مشرک کے پاس مبلغ بھجوائے جا رہے ہیں، اور جو عیسائی بلکہ عیسائیوں کو جو اہل کتاب ان کے پاس خط بھجوایا جائے. اتنا سا رسول نے فرق رکھا، اہل کتاب کافر کے مقابلے میں اسلام کے درخت آئے. ان کو سمجھ لیجیے کہ یہ ہاتھ سے کیا ہے راستے، ان کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے جتنا مشکل کافر مشکل. چنانچہ وہاں تحریر نہیں گئی خود پیغمبر کا نمائندہ گئی، اور اہل کتاب کے پاس زیادہ تر تحریر گئی. تو میں نے کہا یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، کہیں کہیں سے تبدیلی ہے لیکن عمومی طور پہ آپ یہ دیکھیں نگران مکے اور یمن کے درمیان
مکے سے 7 میل کے فاصلے پر ایک ایسا قلعہ تھا کہ جہاں سے طویل عرصے سے عیسائیت اور وہ عیسائی کہ جو حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا زمانہ پہنچے نا اصحاب الاخدود. قرآن پورا معارف تیسرے بارے میں اعلان کر رہا کہ گھوڑے والے حالات کیے یہ قوم عیسائی جنہیں یہودیوں جس طرح اسلام کے آنے کے بعد عیسائی ہمارے دشمن بنے، تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ آئے تھے یہودی ان کے دشمن بنے. چنانچہ جنہوں نے عیسیٰ کو مانا ان پر زیادہ تر مظالم یہودیوں نے، اس میں ایسا گروہ تھا مردوں کا عورتوں کا اور بے گناہ بچوں کا جنہیں آگ کے کنویں میں زندہ ڈال کے جلایا گیا، اور ان کا واقعہ قرآن نے بھی اصحاب اخدود کے نام سے نقل کیا، کنویں والے یا گڑھے والے. وہ وہی نجران کا علاقہ جہاں پہ یہ تاریخی واقعہ پیش آیا، نجرانگی کے علاقے میں وہ یہودیوں کو ظلم کیا تھا کہ آگ کے گڑھے تیار کر اس میں ان پورے عیسائیوں کو پھینک دیا گیا جو اس وقت دین حق پر تھے. اس وقت عیسائیت بھی اسلام سے نکل آیا. تو نجران کی خصوصیت یہ کہ یہاں پر عیسائی پاس میں کی آباد نہیں، بلکہ یہاں پر وہ عیسائی کو جنہوں نے براہ راست حضرت عیسیٰ سے دین کو لیا، چنانچہ ان کا دین شروع میں بالکل صحیح رہا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کے شاید 90 سال بعد یا 100 سال بعد عیسائیوں کے ایک بہت بڑے رہبر 63 سال اس کتاب کو جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے منسوخ کرنے کا اعلان کیا، اور کہا جب اس کتاب کو منسوخ کیا جاتا ہے آج سے دیری بنائی ہوئی شریعت چلے، تو آج کل وہی سینٹ پال کی شریعت چل رہی. تو جس وقت اس نے یہ تبدیلی کی تو نجران کے عیسائی بھی بدلے، لیکن فرق وہ ہے یہ بدل کر نجران میں رہنے نہیں آئی، بالکل شروع سے صحیح سے بعد میں بدلے. جب کوئی قوم صحیح ہو کے بگڑے تو بگڑتے بھی اس میں پرانے زمانے کی کچھ باتیں رہتی. نجران کے عیسائیوں میں جو آپ کو ایک تبدیلی نظر آئی تو انہوں نے پیغمبر کی بات کی وطن آسانی سے قبول کر لی، تو اس کا اتنا فرق کیے جیسے کچھ عرب کے لوگ یہ تینوں ابراہیمی برتے بعد میں مشرق بنے. سناج بگڑتے بگڑتے بھی ان میں کچھ پرانی باتیں تھی، حجب تھا، عمرہ تھا، اسی طرح خطر جنابت کا راجب تھا، نجاست طہارت کا ایک کنسپٹ تھا، اور بہت ساری باتیں تھیں.
نگران کے عیسائیوں میں پہلی بات ہوئی، اور دوسری بات ایک بوڑھے علاقے میں یہ عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز ہے. اچھا جب تک اسلام نہیں آیا تو نجران کے عیسائی وہ خدا واحد کے ماننے والے تھے، اگر جناب عیسیٰ اور روح القدس کو ملا کے ایک کو تین اور تین کو ایک، لیکن حرام اس انداز سے کچھ ایک نہیں تھے جس انداز سے مکے کے حرام تھے. تو آج یہ عیسائی انہوں نے جو کیے تھے
بدل گئے. یہ پیغمبر نے جتنے لوگوں کو خط لکھے وہ سب اہل کتاب سے سوائے ایران والے، مگر ایران میں بھی مجوسیت تو تھی، آتش پرست تھی، اور ہمارے بہت سارے علماء ان کو بھی اہل کتاب مانتے ہیں. تو یہ تو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بن گئے کہ خط انہیں کے نام بھجوایا گیا کہ جو پہلے ہی اہل کتاب تھے. کافروں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے کافر سجی، کافر ذمی کے لیے واجب، یعنی مسلمانوں کے لیے واجب
کہ وہ کافر ذمی پر کبھی حملہ نہیں کریں گے چاہے ابھی وہ کافر ذمی نہیں بنا. یہ میں اس لیے بھی سمجھا رہا ہوں کہ اس سے ایک مسئلہ اور حل ہونا. دیکھیں یہودی عیسائی اور مجوس ان پر کبھی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے ان کو دعوت دین دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا قبول کرو، اور جزیہ دو تو تم اپنے آرام اور اطمینان اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے بھی رہ سکتے ہو. کافر ذمی، کافر ذمی پر اس وقت تک حملہ نہیں کیا جائے جب تک یا وہ مسلمان پر حملہ نہ کرے اور یا کوئی ایسی سازش نہ کرے جو مسلمانوں کو ختم کرنے والی. پھر دوسرے دنیا بھر کے کافر، یہودی عیسائی اور مجوسی کو نکال دیں، دنیا بھر کے دوسرے کافر ان سے پہلے کہا جائے گا کہ اسلام قبول ہو، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو نبی اور امام ان پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر سکتے، لیکن وہ چاہیں تو ان سے ایگریمنٹ بھی کر سکتے. یاد رکھیے کافر ذمی سے ایگریمنٹ کرنا نبی اور امام کے لیے بھی لازم، یعنی نبی اور امام کے لیے بھی کافر ذمی کے بارے میں چوائس نہیں، یا ان کو اسلام کی دعوت دو یا جزیہ جنگ کی دعوت نہیں دے سکتے، الا یہ کہ شرارت وہاں سے ہو. ان دو میں سے کوئی ایک اختیار ان کو کرنا، مسلمانوں کے امیر یعنی رسول پیشکش کرنا، لیکن جو کافر ذمی نہیں ان تین سے ہٹ کر ان کے بارے یہ اختیار کہ ان کو دعوت اسلام دو، یا چاہے تو ان سے ایگریمنٹ کر لو یا چاہے تو ان سے جنگ کر لو، یہ فرق ہو گیا. پھر اگر کافروں سے ایگریمنٹ کر لیں اس کا نام ہوگا کافر معاہد، اور اگر رسول کہے کہ نہیں اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا میں ایگریمنٹ نہیں کرتا جنگ کرتا ہوں، تو ان کا نام ہوگا کافر حرمی. تو کافروں کی تین قسم، ایک تو ذمی ہے ان کے بارے میں رسول کے لیے بھی لازم یا ان سے جزیہ لے یا ان کو اسلام کی دعوت دے، جنگ نہیں ہو سکتی. اور باقی کافروں کے بارے میں رسول کی مرضی ہے چاہے جنگ کرے چاہے ایگریمنٹ کرے. یہ اس لیے بھی میں نے مسئلہ بتایا کہ بعض مجتہدین کافر کے مال کے حوالے سے فرق کرتے ہیں کافر عربی میں اور ایگریمنٹ والے کافر، لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں، بلکہ میرا موضوع یہ سیرت رسول میں ایک بیچ میں ضمنی بات آ گئی. ابھی تک کتنی تقریر ہوئی، مجمع کی اکثریت کہے گی کہ ہمارے نزدیک تو وہ سب کی سب موضوع سے ہٹ کر دیں، لیکن میں اپنی جگہ مطمئن ہوں کہ وہ سب ہمارا موضوع آخری بات ہمارے موضوع سے باہر ہے، یہ صرف دو منٹ کی بات ہے. چنانچہ اب ہمارے علماء میں ایک بحث ہوتی ہے کہ جب رسول کا نظام ساری دنیا میں قائم کیا جائے تو جو ہمارے امام زمانہ ہے اجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف، دیکھیں یہ بہت دلچسپ بحث ہے اور میں اس بحث کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. جب امام وہ نظام قائم کریں تو بالکل وہی نظام ہوگا جو رسول لے کے آئے، مگر اس نظام میں یہودی اور عیسائی سے جنگ نہیں ہو سکتی. آپ نے سنا رسول کو بھی اجازت نہیں، ان کو اسلام کی دعوت دو اگر قبول نہ کرے تو ان سے کوئی جزیہ دے، اور اگر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائے تو جنگ نہ کرے. اچھا اب یہ بحث یہ ہوئی کہ کیا حکومت امام قائم ہونے کے بعد جب ساری دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے یا اہل کتاب کا بھی خاتمہ ہو. ایک بحث, اور اس بحث کے اندر علماء تقسیم, ایک گروہ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں ظہور کے بعد کافر ذمی بھی کافر حربی کی کیٹیگری میں, اور ان کو بھی ختم کیا جائے گا اگر اسلام قبول نہ کرے. مگر ایک گروہ کا کہنا ہے کہ نہیں, امام اسی شریعت کو نافذ کریں گے جو رسول نے اپنے زمانے میں نافذ کی. جس کا مطلب کیا کہ سارے کافر مارے جائیں مگر یہودی اور عیسائی اور مجوس جب تک کہ خود شرارت نہیں کرے ان کو نہیں مارا جائے, اور اگر شرارت کرے تو خاص وہ آدمی مارا جائے گا یا اس کا قبیلہ مارا جائے گا, سارے یہودیوں کو نہیں مارا جائے گا. ایک گروہ علماء کا ہی نظریہ اور دلیل لاتے ہیں کہ امام تو کہ شریعت رسول کو نافذ کرے اور اس میں تو یہی حکم. چنانچہ اب اس کے بعد اس سے ایک اور بات نکلی, یہ کیا پتا چلا کہ وہ جو قرآن میں ہے وہ بھی یہی ولا افترح المشرکون, حکومت امام قائم ہوگی چاہے مشرک کو ناگوار گزرے, اور یہودی عیسائی اور مجوسی مشرک کبھی نہیں کہلاتے, چاہے وہ ایک میں تین اور تین میں خدا بنا, چاہے وہ عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے, پھر بھی ان کا نام مشرک نہیں. تو اس آیت سے اور تقویت ملی کہ وہ جو شرک ختم ہوگا اور کفر ختم ہوگا اہل کتاب ختم نہیں ہوگا. سنا اس سوال کا جواب مل گیا کہ مولانا یہ آپ لوگ کیا پڑھنے لگے کہ ایک عورت ملیحہ یا سعیدہ نیلی آنکھوں والی امام کے سر پہ پتھر گرا کے امام کو زخمی کرے گی اور امام شہید ہو. امام کی حکومت قائم ہو کر تو کفر رہے گا ہی نہیں, شرک رہے گا ہی نہیں, تو یہ ملیحہ یا سعیدہ کہاں سے نکل کے آ گئی جو امام کو زخمی کرے؟ یہ کہیں سے نکل کے نہیں آئی. یہ اصول کے تحت پہلے سے کہ یہودی اور عیسائی اور مجوس اگر 50% علماء قائل ہیں کہ وہ مارے جائیں تو 50% قائل ہیں کہ نہیں ان کو جزیے کی پیشکش کی جائے گی اور ان میں سے جو قبول کر لے گا. ہاں وہ تیسری بات کہ نہ اسلام قبول کرے نہ جزیہ دے تو قتل ہو, لیکن شروع کے اندر رسول کو بھی اختیار نہیں ہے قتل کا. تو یہ ملیحہ اور سعیدہ اگر جزیہ دینے پہ راضی ہو گئی, چاہے اسی نیت سے جزیہ دے کہ ابھی جزیہ دے تو بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہونا, تو اب کافر ذمی اور رسول کا نظام سمجھ میں آئے تو پھر امام زمانہ کی حکومت کا نظام سمجھ میں آتا ہے. ایک رب ہے اس کے اندر بھی, لیکن خیر لوگ یہی کہیں کہ یہ تو مولویوں کی ٹیکنیک ہوتی ہے, ایران دوران کی ہانک کر کسی طرح اسے اپنے موضوع سے جوڑ دیتے. لیکن یہ موضوع سے جڑے کہ نہ جڑے, اعتراض تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ بات تو صحیح لگ رہی تھی کہ ملیحہ نکل کے کہاں سے آئی جس نے امام کو شہید کیا, وہ تو سارے کافر ختم ہو جائیں گے, نہیں اہل کتاب باقی رہے. اور اہل کتاب کے بارے میں رسول سے سلسلہ شروع ہوا کہ ان کو عام کافروں سے الگ ٹریٹ کیا گیا. چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت جو اسی سورہ آل عمران میں ہے جس میں مباہلے کی آیت, یہ مباہلے کی آیت, اور یہ یاد رکھیں مباہلے کی آیت کے اطراف, مباہلے کی آیت کے قریب ایک نہیں بہت ساری ایسی آیتیں جو یا اہل الکتاب سے شروع ہو رہی ہیں. مباہلے کی آیت کے اطراف میں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ آیت سب سے اہم آیت پیغمبر نے بنائی. جتنے بھی اہل کتاب کو خط بھیجا جس میں نجران کے عیسائی بھی شامل تھے, تو پہلے خط کے اندر سب سے پہلے یہ آیت لکھوائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمت, رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب, اے کتاب والو تعالوا ادھر آؤ, الی کلمت ایک ایسے کلمے پر, سواء بیننا و بینکم جسے ہم بھی مانتے ہیں اور جسے تم بھی مانتے ہو. انسان اختلاف پہ اتر آئے تو سگے بھائی سے بھی اختلاف ہو, لیکن اگر اتحاد پہ اترے تو جو چیزیں دو قوموں کو جمع کر سکتی ہیں ان کو لینا چاہیے. یہ مزاج قرآنی ہے آل عمران کی آئے الہ کلمت. ٹھیک ہے عیسائیوں, اے یہودیوں, اے مجوسیوں, تم میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن تعالوا الی کلمت ایک کلمہ تو ایسا ہے, سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے پاس برابر, سوا برابر ایسا تم مانتے ویسا ہم مانتے. اور وہ کلمہ کیا؟ وہ کلمہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت نہیں کرتے کسی کی سوائے اللہ کے, ولا نشرک به شیئا اور نہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار دیتے, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ ہم اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مددگار بناتے, ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا مددگار نہیں سمجھتے. یہ تو کلمہ ایسا ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تو آؤ توحید پر، کبریائی پر، لا الہ الا اللہ پر ہم اتحاد کر لیں. فإن تولوا، اور اگر اتنا سن کر بھی تم منہ پھیرو تو فقولوا اشھدوا بأننا مسلمون، تو کم از کم اس کی گواہی دو کہ بأننا ہم لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں، تم مانو کہ نہ مانو مگر ہمارے گواہ بن جاؤ کہ ہم نے تمہیں کلمہ توحید سے دعوت دی. یہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت جو پیغمبر اگر روم کے بادشاہ کو بھی لکھ کے بھیجی، یعنی دمشق کے اندر رومن سلطنت، مصر کے بادشاہ کو بھی بھیجی، مگر یہ سب باتیں ہیں بہت پہلے، مباہلہ نجران کے عیسائیوں سے ہونا، اس مباہلے سے پہلے قرآن کی یہ آیت اس خط میں لکھ کے بھیجی گئی کہ جو چار صحابیوں کے حوالے کیا گئے اور کہا تمہیں نجران جانا اور نجران کے عیسائیوں تک اس پیغام کو پہنچانا، چنانچہ یہ چاروں اس پیغام کو لے کے چلے اور واقعہ مباہلہ کا آغاز ہو گیا. مباہلہ، مباہلہ اردو میں پڑھا جاتا ہے لیکن اصل میں تو ہے بے زبر مباہلہ. مباہلہ کہتے کسے، اس کے بارے میں مختصر تو ہر ایک کے علم میں ہے کہ مباہلہ کس چیز کا نام ہے اختصار کے ساتھ، لیکن لفظاً پہلے مباہلہ کو آج سمجھ لیں. اور باقی سید ابن طاؤس جیسا جلیل القدر مگر محتاط محدث، اس کی روایت میں نقل کروں گا جو ہمارے یہاں ممبروں سے کم پڑھی جاتی ہے. سید ابن طاؤس روایات کے بارے میں اتنے محتاط کہ اگر یہ علامہ حلی جیسے پہلوان علم کے استاد زندگی میں کبھی فتویٰ نہیں دیا، 8 صفحے کا ایک مختصر سا کتاب کیا نماز کے مسائل میں لکھا، اور ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں، ایک ایک فتویٰ جو دیتا ہوں تو گویا حکم خدا بیان کرتا ہوں، میدان قیامت میں ذمہ داری میں کیسے لے سکتا ہوں. جو قرآن رسول سے کہتے ہیں جب سورہ حاقہ کی آیتیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْيَمِينِ، کہ اگر یہ رسول بھی ہمارے نام پہ غلط بیانی کرے گا ہم اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْيَمِينِ، وَتِينَ عربی میں کہتے ہیں شہرت کو، اور اس رسول کی شہرت کو ہم کاٹ کے پھینک دیں گے. انداز قرآن کا دیکھیں کتنا سخت ہے کہ اگر یہ رسول بھی ہمارے حوالے سے ایسی بات کہے گا جو ہم نے نہیں کہی. ابن طاؤس زندگی بھر اس آیت کو دہراتے رہے. کسی نے آ کے پوچھا پیشاب میرے کپڑے پہ گر گیا ہے، میں نجیس ہوں کہ پاک کا میں نہیں بتاتا، عالم موجود ہیں، ہندی موجود ہے، دوسرے علماء، تم جاؤ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلہ بتا دیا. تو جو خدا غلط بیانی کرنے پر، اللہ کے نام پہ غلط بیانی کرنے پر رسول کو بخشنے کو تیار نہیں ہے، معاذ اللہ قرآن کی آیت ہے کہ اس کو شہرت سے کاٹ دیں گے، تو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے محتاط. پھر اگر وہ یہ روایت نقل کرے تو وہ روایت کتنی اہم ہوگی، یہ تفصیل انشاءاللہ مجھے آئندہ بیان کرنا، کیونکہ وہ روایت ہر ایک کو معلوم سید ابن طاؤس کے حوالے سے روایت. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ مباہلہ کا واقعہ مسلمانوں کے درمیان متفقہ مسئلہ، چنانچہ ہر اچھی تفسیر کے اندر آپ کو آیہ مباہلہ جو سورہ آل عمران میں وہاں پہ اس کی تفسیر ملے گی. کیونکہ جب اس قسم کا واقعہ آتا تو کچھ حوالے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ تقریر مکمل ہو جائے. باقی مباہلے کے واقعے کا آغاز اور مباہلہ شریعت میں کس چیز کا نام ہے، یہاں سے ہماری تقریر نمبر 172 آئندہ منگل کو انشاءاللہ شروع ہوگی. یہ واقعہ مباہلہ جسے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، یہاں صفحہ نمبر کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، سورہ آل عمران کی آیہ مباہل وہ کھول لی جائے ہر تفسیر. زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس کا تذکرہ کیا، اور اسی انداز تبری جیسا مشہور مفسر، تاریخ تبری نہیں تفسیر تبری کے اندر اس واقعے کو نقل کر رہا. پھر دور آخر کے اندر آلوسی نے اپنی مشہور تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ لکھا، اور شیخ طنطاوی، ان کا زمانہ 150 سال پرانا ہے، وہ بھی جامعۃ الازہر کے شیخ رہ چکے ہیں، ایک تو جو آج آئے ہیں وہ بھی طنطاوی ہیں جو آج کل پاکستان کے دورے پر، اسی خاندان کے بزرگ، اپنی مشہور تفسیر طنطاوی، اور پھر اہل سنت کی مشہور ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر بیضاوی. اسی طریقے سے صحیح مسلم سیاہ ستہ میں دوسری اہم ترین کتاب مسند احمد ابن حنبل، 4 فقہا میں جن کی پیروی آج بھی کی جا رہی، ایک مکتب فکر حنبلی کے بانی احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، اور پھر حاکم مستدرک، مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جب ایک کتاب لکھی جائے اس میں کچھ چیزیں چھوٹ جائیں تو وہ چھوٹی ہوئی چیزیں جس کتاب میں ہیں اس کا نام مستدرک. بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں رہ گئی انہیں حاکم نے مستدرک میں نقل کیا. چنانچہ مباحلے کے واقعے جتنا صحیح مسلم نے لکھا جو رہ گیا وہ حاکم نے مستدرک میں لکھا. پھر ابن حجر اصفہانی مشہور و معروف علم رجال کے ماہر, وہ اپنی کتاب مشہور کتاب العصابہ فی تمیز الصحابہ پورا واقعہ مباحلہ نقل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سیرت کی دیگر کتابوں میں بھی مثلاً واحدی اسباب نزول قرآن میں یہ پورا واقعہ لکھا. ابن عفیر اصول فقہ کی مشہور کتاب جامع الاصول کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا. ابن جوزی تذکرت الخواص سیرت رسول کی کتاب میں یہ پورا واقعہ لکھا. ابو نعیم اصفہانی کی کتاب دلائل النبوہ اس پورے واقعے سے بھری ہوئی. غایت المرام بہت ہی مشہور برادران اہل سنت کی حدیث کی کتاب, اس کے اندر بھی یہ واقعہ اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ موجود. اور پھر فقہ مالکی کے مشہور عالم ابن سباق نے اپنی کتاب کے اندر الفصول المهمہ اس واقعے کو نقل کیا. تو واقعہ مباحلہ ایک ایسا واقعہ کہ فقہ حنبلی کے علماء, فقہ حنفی کے علماء, فقہ مالکی کے علماء, فقہ شافعی کے علماء اور غرض یہ کہ تمام تر مفسرین محدثین ہوں مؤرخین ہوں یا اصول فقہ کے ماہرین اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ جو بہت ہی مختصر ہر ایک جانتا تفصیل کے ساتھ تو آئندہ آئے گا, مگر یہ واقعہ ایک پیغام بنا. اور وہ پیغام یہ بنا کہ اگر فاطمہ کا حجاب اور فاطمہ کا پردہ اتنا اہم کہ فاطمہ کے سارے فضائل چھپ کے رہ گئے مگر حجاب فاطمہ کو توڑنے کا حکم نہ ملا. فاطمہ کا حجاب اتنا اہم, دیکھیے فاطمہ منزل فضائل 13-14 جماعت الاولی سے لے کے 20 جماعت الثانی تک ہماری جتنی تقریریں ہوتی وہ سب شہزادی کے حوالے سے ہوتی, اس لیے کہ شہادت کی پہلی روایت 14 تاریخ اور ولادت کی متفقہ روایت 20 جماعت الثانی. یہ سوا مہینہ عموماً میری تقاریر خاص طور پہ مصائب اور عمومی طور پہ دوران تقریر بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا. فضائل سیدہ فضائل علی سے کم نہیں, فضائل سیدہ فضائل علی سے کم نہیں. اگر علی 11 اماموں کے باپ ہیں تو سیدہ انہیں 11 اماموں کی ماں. لیکن سیدہ کا حجاب اتنا اہم, حجاب اتنا اہم ہے کہ اس حجاب کے خاطر فضائل سیدہ پہ پردے پڑ گئے. سیدہ علی کی طرح باہر نہیں آ سکتی, وہ فضائل چھپ گئے. اگر کہ رسول ایک ایسی حدیث بیان کر دی کہ جس کے بعد فضائل سیدہ سمجھنے والے کے لیے سب سمجھ میں آ گئے, اور وہ یہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا. ہم سب برابری کرنے والا علی کو اور فاطمہ کو برابر قرار دے دیا, یعنی بالفاظ دیگر یہ بتا دیا کہ تمام فضائل علی کو ذہن میں رکھو جو تمہارے لیے ممکن نہیں. علی کو آج تک پہچانا کس نے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول, اور فضائل علی کو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. اگر تمام جن و انس کاتب بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے طرف قلم بن جائیں تب بھی فضائل علی کو اشیر نہیں لکھ سکتے. تو فضائل سیدہ بھی اتنے, جب کہہ دیا کہ کفو, جب کہہ دیا کہ برابری, تو پتہ یہ چلا کہ فضائل علی جتنے بھی تمہارے ذہن میں آ سکتے تمہاری معرفت کے مطابق وہ سارے فضائل سیدہ کے لیے ثابت ہیں. اور غالباً اسی توازن کو برقرار رکھنا, عدل کا مظاہرہ کرنا, توازن کو برقرار رکھنا, شاید اس لیے حدیث کتاب میں تعارف کا ذریعہ سیدہ کو بنایا. دیکھیں سیدہ تعارف کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, اس کے بہت سارے جواب علماء نے دیے, لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی کہ شاید توازن کو برقرار رکھنا ہے بیلنس. اور وہ کس طرح یہ فضائل علی ساری دنیا والوں کے علم میں آ گئے, چنانچہ اب دنیا کا ہر عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا علی کا نام تو لے گا, چاہے وہ خود علی کو امام بھی نہ مانتا ہو, چاہے وہ اسلام کو بھی نہ مانتا ہو. آپ کو علی کا نام کافروں اور مشرکوں اور بت پرستوں کی زبان سے بھی نظر آئے گا. تو اس زمین پر علی جیسی شہرت کسی کے پاس نہیں. توازن برقرار رکھنے کے لیے پروردگار نے آسمان میں سہرا کو اتنا ہی مشہور کر دیا کہ اگر زمین پر جہاں نامحرم زیادہ سارا تعارف علی کے ذریعے ہوتا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آسمانوں پر جہاں حجاب کا مسئلہ کوئی نہیں ہے وہاں تعارف فاطمہ کے ذریعے سے ہو جائے, تاکہ یہ دونوں شخصیتوں کی عظمت جو بالکل برابر کی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے. لیکن اس حجاب کے باوجود جس نے فضائل سیدہ تک کو چھپا لی, اس حجاب کے باوجود مباحلے کے واقعے نے پیغام دیا کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو سیدہ تمہیں بھی گھر سے باہر نکلنا. چنانچہ یہ سیدہ مباہلے میں بھی گھر سے باہر آ رہی ہے، اور جب رسالت کو ضرورت پڑی تو مباہلے میں گھر سے باہر آئی، اور جب امامت کو ضرورت پڑی تو قضیہ فدق کے لیے اپنے حجرے سے نکل کے دربار میں گئی۔ وہ ایک ہی سلسلہ، ایک ہی سلسلہ، سیدہ تمہیں ہر جگہ چھپایا جائے اتنا زیادہ کہ تمہارے فضائل بھی چھپ جائیں، مگر تمہارا پردہ تمہارے فضائل سے زیادہ اہم۔ لیکن اسلام جس کی خاطر سیدہ بھی ہر قربانی دینے کو تیار، میدان کربلا کی ساری قربانی انہوں نے دی کہ جو آغوش سیدہ کے پلے ہوئے، تو کہا اس اسلام کی خاطر تمہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو نکلنا۔ ایک مرتبہ رسالت کو ضرورت تھی تو سیدہ مباہلے کے میدان میں آئے، اور ایک مرتبہ امامت کو ضرورت ہوئی تو سیدہ گھر سے نکل کے دربار میں، وہاں رسالت کا موقف پیش کیا، یہاں امامت۔ ہاں رد عمل الگ تھا، وہاں سیدہ کے گھرانے کو دیکھ کے کہا گیا صادقین آ رہے ہیں، یہاں سیدہ کا دعویٰ سن کے کہا گیا ہمیں تمہاری سچائی پر یقین ہی نہیں ہے، گواہ لیں گے۔ وہاں دور سے چہروں کو دیکھ کے کہا گیا سچے آ رہے ہیں، یہاں قریب پہچاننے کے باوجود کہا گیا کہ ہم سچا مانتے ہی نہیں، گواہ لاؤ تو فیصلہ ہو جائے گا، گواہ کے بغیر فیصلہ نہیں۔ اس سے زیادہ مناسب بھی نہیں ہے کہنا، ضرورت بھی نہیں، لیکن ہاں فاطمہ کی روح کے لیے یہ کتنا بڑا سبق کہ کافر میری سچائی کو مانے اور نہیں مانے تو مسلمان، اور یہ زخم جو روحانی زخم جب اس جسمانی زخم کے ساتھ مل گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ 95 دن کے مصائب رسول کی بیٹی کو گھلا کے اس طرح ختم کر دیا کہ عصا کے سہارے کے بغیر سیدہ راستہ نہیں چل سکتی، اور شہادت کی رات مغرب اور عشاء کی نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ سوال، ان تمام مسائل کو دیکھ کر سیدہ پہ جو گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے، مگر میرے مولا علی کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی؟ علی کا علم مشہور ہے، علی کی شجاعت مشہور ہے، علی کی معرفت مشہور ہے، علی کی خطابت مشہور ہے، علی کا ایثار مشہور ہے، علی کا جہاد مشہور ہے، لیکن علی کا صبر بھی اتنا ہی اہم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہر امام میں ہر خصوصیت برابر کی ہوتی ہے، لیکن حالات کے تحت کو یہ خصوصیت ظاہر ہوتی ہے، علی کا صبر بھی ظاہر ہوا۔ بیوی کی کمر پہ کولا پڑے اور علی صبر کرے، بیوی بھی عام بیوی نہیں ہے، فاطمہ زہرا جیسے، گھر کا دروازہ چلایا جائے علی جیسا صاحب طاقت صبر کرے، شہزادہ محسن شہید کر دیا جائے، یہ تو وہ منزل ہے کہ حسین بھی پریشان تھے۔ میدان کربلا میں واحد لاشا اصغر کا ہے جسے لے کے حسین یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ خیموں میں جاؤں کہ باہر ہی اس کی قبر بنا دوں، ماں کے سامنے کیسے جاؤں گا یہ ننا لاشا لے کر۔ سات مرتبہ میرا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آگے گیا اور پیچھے آیا، مگر میرے مولا علی نے یہ صبر بھی کیا، اور اس کے بعد گلے میں رسی باندھی گئی اور بازاروں میں گھمایا گیا، معمولی منزل نہیں ہے یہ صبر علی۔ اس علی کی بیوی کو ماتم سے روکا گیا، معمولی بات نہیں، علی نے صبر کیا۔ وہ درخت کٹوا کے پھینک دیا گیا جس کے سائے میں زہرا ماتم کرتی تھی، علی نے صبر کیا، مگر ایک منزل اتنی بڑی آئی کہ علی بھی صبر نہ کر سکا، فقط اس لیے کہ خدا نے یہ امتحان علی کے لیے نہیں لکھا تھا، لیکن یہ امتحان لکھا گیا تھا اولاد علی کے لیے۔ ایک عجیب منزل آتی ہے، جب اگلے دن یہ خبر پھیلی کہ سیدہ کو دفن کر دیا گیا ہے تو بعض لوگوں نے آپس میں میٹنگ، اگر لوگوں نے پوچھ لیا کہ رسول کی بیٹی تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں تمہارے کنٹرول میں جو عالم اسلام ہے دفن کر دی گئی اور تم نہ نماز میں جا سکے نہ تمہیں قبر کا پتہ چلا تو کیا ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کو جواب دیا جائے گا؟ کیا یہ کیا گیا کہ پہلے تو قبر سیدہ کے چاروں طرف خناتیں لگائی جائیں گی اور اس کے بعد قبر سیدہ کو کھولا جائے گا، لیکن پورے احترام کے ساتھ، پردے کا پورا پورا خیال کرتے ہوئے، اور پیغمبر کے زمانے کی صحابیات کو بلایا جائے گا، وہ بھی کون سی صحابی خواتین جو مکے سے رسول کے تک کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، یعنی کتنی بزرگ اور بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ بزرگ صحابیاں آئیں گی خانات کے اندر، قبر سیدہ کو پورے احترام سے کھولیں گی، سیدہ کی میت کو باہر نکالیں گی، پورے احترام کے ساتھ چادر کے نیچے ڈھانک کے لایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور دوبارہ اسی خانات کے اندر اتنے ہی احترام سے قبر سیدہ بنا دی جائے گی۔ مگر میرا مولا یہاں ہر جگہ لفظ احترام آ رہا ہے، کوئی مرد قریب پھٹکنے نہیں پا رہا ہے، صحابیات اور بزرگ صحابیات کو بلایا جا رہا، لیکن ہائے میرا غیرت مند مولا، ایک مرتبہ اطلاع مل گئی قبر سیدہ کھودنے کی بات ہو رہی ہے، جس حالت میں گھر میں بیٹھا تھا اسی حالت میں گھر سے باہر آ گیا، وہی گھر والا کرتا جسم پر ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں بلند ہیں، منہ سے کف جاری ہے، ننگے سر ہیں، ننگے پیر ہیں، اور آج ذوالفقار حیدر نظر آ رہی، وہ ذوالفقار جو محسن کی شہادت پر نیام میں رہی، سیدہ کے پہلو شکستہ ہوتے وقت نیام میں رہی، دروازہ جلتے وقت نیام میں رہی، آج قبر سیدہ کی توہین کی بات ہوئی، آج ذوالفقار لوگوں کے سامنے آ گئی، ایک مرتبہ میرا مولا وہاں پہنچا، ابھی کدال نہیں پڑ پائی ہے قبر کے اوپر، علی پہنچے کہا خبردار، اگر کسی نے رسول زادی کی بیٹی رسول زادی کی قبر کو ہاتھ لگایا اب ذوالفقار حیدر نہ رکے گی، شاید لوگوں کو رسول کی کوئی حدیث یاد آ گئی ہو، ایک مرتبہ گھبرا کے لوگ واپس چلے گئے، قبر سیدہ محفوظ ہو گئی، بس یہاں پہ مجھے دو جملے عرض کرنا ہوتے ہیں، قبر سیدہ محفوظ ہو گئی، اے میرے مظلوم امام، اے میرے آقا حیدر کرار، آج تو آپ نے ذوالفقار کے ذریعے قبر سیدہ کو بچا لیا، لیکن آقا یہ قبر سیدہ پھر بھی بچ نہ سکی، آج آپ کی امامت میں تو خدا نے یہ امتحان نہ لیا، لیکن کوئی اور امام ایسا تھا جس کا خدا نے اتنا بڑا امتحان لیا آپ کی آنکھوں کے سامنے، اے اداداروں میں آپ سے کہہ رہا، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس اختیار ہو، کوئی آپ کے باپ کی قبر کو ہاتھ تو لگا کے دیکھے، کوئی آپ کی ماں کی قبر کو چھو کے تو دیکھے، آپ کمزور ہو تو دوسری بات ہے، صاحب اختیار ہونے کے بعد کیا کبھی برداشت کریں گے، آپ کٹ مریں گے مگر کسی کو باپ و ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ کرنے دیں گے، ارے کتنا مظلوم ہے میرا وہ امام اور کتنا صابر ہے میرا وہ امام جس کی امامت کا زمانہ چل رہا ہے اور اس کی امامت میں اس کی دادی کی قبر کو گرایا جا رہا، تو بس پہلے ایک جملہ اور سنا دوں، دستور دنیا ہے حکم اسلام ہے، جب کسی کے مرنے کی خبر پاتے ہیں تو خالی ماتم کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اس کے گھر والوں کو جا کے پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا سنت موقعہ ہے، جاؤ اس کے گھر اور اس کے وارثوں کو پرسہ دو، آپ نے جماعت الثانی کی ابتدائی تاریخوں میں رسول زادی کا ماتم کیا ہے، مگر کیا رسول زادی کا پرسہ ان کے وارثوں کو پہنچایا، آج فاطمہ زہرا کا وارث کون ہے، چاروں طرف تلاش کیجئے، کون ہے آج فاطمہ کا وارث، کون ہے آج فاطمہ کا فرزند، اے میرے امام زمانہ آج آپ وارث فاطمہ زہرا ہیں، یہ سارے مرد آزادات، یہ ساری خواتین آزادات آپ کے پاس پہنچی ہیں، اے ہمارے آقا اور مولا پہلے تو اپنی دادی کا پرسہ ہم سے قبول کیجئے، اور مولا پھر صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا دادا حیدر کرار ذوالفقار کو نیام سے نکالتا ہے، آج شوال کی جب وہ منحوس تاریخ آئی ہوگی، یہ ایک مرتبہ لوگ داخل ہوئے قبرستان میں، پوچھا قبر سیدہ کہاں ہے، اشارہ کیا گیا، انہوں نے حکم دیا بلڈوزر آگے بڑھائے جائے، کدالے ہاتھ پہ سنبھالی جائے، ارے غضب ہو رہا، کعبے سے ایک زیادہ بڑی مصیبت قبر سیدہ گرائی جا رہی، یہ کدال چل رہی ہے، اور میرا امام زمانہ یہ منظر دیکھ کر حکم خدا سے خاموش ہے، ارے یہ وہ منزل امتحان ہے جو اللہ نے فقط دو معصوموں کے لیے رکھی، یا میرے امام زمانہ نے اپنی دادی کی قبر پر اپنی امامت میں کدالے چلتے دیکھی، اور یا میرے چوتھے امام اپنی امامت کی پہلی گھڑی میں کربلا کے میدان میں اپنے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ رہے، ہائے میرے امام زمانہ نے کیسے صبر کیا ہوگا، اور ہائے میرے آقا سجاد جب گھوڑے دوڑتے دیکھے ہوں گے تو کس طرح سے منزل صبر دے پائے،
پروردگار آپ مجھے انہی مصائب کا واسطہ، آج کے دن ہماری سب سے پہلی دعا یہ کہ تجھے جنت البقیع کے ان ٹوٹے ہوئے مزارات کا واسطہ، ان روضوں کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما، پروردگار اور تجھے واسطہ انہی مصائب اہل بیت کا، جس اسلام کی خاطر اللہ کے رسول نے اتنی زحمتیں برداشت کی، پیغمبر کی بیٹی نے اتنے مصائب پہ صبر کیا، میرے امام زمانہ کو حکم خدا سے خاموش رہنا پڑا، کم از کم ہم کو ہماری قوم کے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو جوانوں کو بوڑھوں کو اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے ہی مصائب کا، ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں یہاں جتنے صاحبان ایمان اس وقت ذکر رسول سننے والے بھی اور اس علاقے میں جتنے صاحبان ایمان ہیں ان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولادوں کو ان کے حصول رزق کے ذرائع کو ان کی مال جان عزت آبرو اور اولاد کو دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کی ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین خصوصاً وہ مرحومین جو ذکر رسول باقاعدگی سے سنا کر رہے اور اب تو خود خدمت رسول میں اور جن مرحومین کے لیے آج کا یہ سال ثواب اعلی علیم میں ان سب کو جوارے اہل بیت سے ملحق فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث رسول والے رسول امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. یہاں کے دستور کے مطابق چند مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ہیں. مرحوم داؤد علی جعفر علی لاکھانی اور ان کی مرحومہ اہلیہ ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم غلام علی رحمت اللہ اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار اس سورہ فاتحہ.